السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره يوسف، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويده به اخرين. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اور سورہ یوسف آیت نمبر 108، یہ دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان، ایک بخاری شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گیا، اور دوسرا مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث مبارکہ. ان مقامات کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے، اس کا موضوع ہے دعوت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پکارنا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا. بحمدی تعالیٰ یہاں خطبات جمعہ میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے ادخلوا فی السلم کافہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر رسول میسنجر مانتے ہو، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہاں خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے، لہذا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے حوالے سے پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ یہاں خطاب یا ایھا الناس سے نہیں ہے، یہاں خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا، رسول پر ایمان کا، ان کو اللہ پاک نے مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا ہے. لہذا یہاں ایک بہت بڑا کوئسچن مارک خود بخود پیدا ہو گیا کہ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، یا اسلام میں داخلے سے کیا مراد ہے، اور خطاب کیونکہ اہل ایمان سے ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخلے سے کیا مراد ہے. تو الحمدللہ اسی بات کی وضاحت پر یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف. لہذا اسلام محض چند عقائد یا رسومات یا عبادات کا نام نہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام پورا کا پورا ہے کیا. تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بنیان اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ڈالی گئی ہے. بنیاد گویا اسلام کا جو سٹرکچر کھڑا ہے پوری کی پوری عمارت کا، وہ پانچ چیزوں پر ہے. اس میں سب سے بنیادی شے کلمہ شہادت ہے، گواہی دینا کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. تو جیسے عمارت میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اہم ترین حصہ عمارت کا وہی ہوتا ہے، ایسے ہی دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی جڑ اس بات کا اقرار ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وعدہ لا شریک ہے. وہ اپنی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی بھی اعتبار سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اور وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی ہے جو اس کائنات کے پورے نظام کو انتہائی مدبرانہ طریقے سے چلا رہا ہے، اور وہی ہے جو بلا کر اس کائنات کو ختم کرے گا، اور وہی رب ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تخلیق نہیں ہے انسانوں کی، یہ جو تخلیق ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، جو دنیاوی زندگی ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور وہی رب ہے، وہی مالک. تمام عالم تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا، ظاہر بات ہے نا کہ اب نبوت اور رسالت کا تو اختتام ہوا ہے، لیکن دعوت کا کام، دین کی دعوت، دین کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا، یہ در حقیقت مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو رسالت کی تکمیل ہو کر اختتام پذیر ہو گئی رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا. اور اب رسالت کے اس عظیم کام کے لیے پہنچانا، رسالت کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارسلا یورسلو ارسالن، ارسلا یورسلو ارسالن، مرسلون مرسلون، پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. مرسل وہ ہو گئے جو پہنچانے والے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں سلسلہ کلام جیسے میں نے عرض کیا، اس سلسلہ تو ذات کی آخری کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب امت پر یہ ذمہ داری ڈال گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام جو امانت ہے اس امت کے پاس، یہ پیغام اب اس امت نے تمام انسانوں تک پہنچانا. لہذا ختم نبوت کی وجہ سے اس مسلمان امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھے اور دوسروں تک سکھائے، دوسروں تک پہنچائے. لہذا آج جو میری گفتگو ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، قل ہذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے، ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت سے، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں. لہذا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اصل میدان، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرا رستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. لہذا دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بہترین کام ٹھہرا. سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو ہی ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی، کون زیادہ بہتر ہوگا اپنی بات کے اعتبار سے، وہ سب جس نے بلایا اللہ کی طرف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں میں سے ہوں. تو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں محض آمین کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ذہن میں رہے، اگر واقعتاً یہ بہترین کام ہے، اور ہے الحمدللہ، اس میں کیا شک، قرآن آیات اور حدیث، تو ہم میں سے کون ہے جو بہترین کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہے گا؟ اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین پروفیشن ہم کون سا چوز کرتے ہیں جو لیٹسٹ چل رہا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ایم بی بی ایس کی بڑی مارکیٹ تھی، لہذا بچوں سے پوچھا جاتا، بیٹا آپ کیا بنو گے، تو اس کو ڈاکٹر کی سپیلنگ نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ بتائے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کیونکہ ماں باپ نے اس کی ذہن سازی کی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر. پھر انجینئرنگ کا دور آیا تو انجینئر بننے لگے، پھر بزنس کا دور آیا تو بزنس ایڈمنسٹریٹر بننے لگے، ایم بی اے، پھر ایم ایس کرنے لگے، پھر آئی ٹی کا دور آ گیا تو اللہ اللہ، ہر دوسرا بندہ ایم ایس اور ایم سی ایس لیا، ڈگری لے کر گھوم رہا ہے. اور انٹیلیجنسی ہمارے معاشرے کا، ذہین طبقات، اکثر و بیشتر کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس ملک سے خیر آباد کہنے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں، ابھی ڈگری نہیں ملی، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا تو گرین کارڈ ملے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین کارڈ تو گویا گرین کارڈ ہے، پھر وہ نہیں مل سکتا تو چلو. بہرحال یہ طنزیہ گفتگو لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے تو میں معذرت خواہوں، حقیقت حال یہی ہے. اپنے بچوں سے متعلق ہم سوچ یہ رہے ہوتے ہیں بنانا کیا ہے اس کو، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیشنلز وغیرہ وغیرہ. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا اپنے آپ سے، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ بھی سوچا ہو کہ ہم اس کو اچھا مسلمان بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے والا، قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے والا بنائیں گے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، وعلمہ، اور اس کو دوسروں کو سکھائیں. اسی طرح مسلم شریف کی روایت، اس امت کی بگڑی بن نہیں سکتی جب تک کہ اس حدیث مبارکہ میں جو پیغام ہے اس پر غور نہ کیا جائے. مسلم شریف کی روایت یہاں کئی مرتبہ پڑھی جاتی ہے صبح شام. عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. اس حدیث مبارکہ کو لے کر اپنی پوری تاریخ جو ہے مسلم امہ کی تاریخ، اس کو دیکھا جا سکتا. جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے حقوق ادا کیے، اس کو امام بنایا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے والے بن گئے، اللہ پاک نے دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے، رضی اللہ عنہم و رضو عن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے. لیکن یہ کس وجہ سے ہوا؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مفکر مفکریں قرآن، علامہ اقبال کا تجزیہ جواب شکوہ میں ان کے الفاظ. تو آج ہماری خواری، رسوائی اور ذلت کی اصل وجہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اس کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا. تو بہرحال اس پر مرثیہ تو بہت لمبا کہا جا سکتا ہے کہ اصل وجہ اس وقت عذاب الہی کی بھی یہی ہے. یہ ڈینگی ہو، یہ سیلاب کا پانی ہو، زلزلے ہو، آپس میں کچھ تو خون ہو، قتل و غارت ہو، ظاہر بات ہے انسان ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا جواب ہمیں یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح الفاظ میں دے رہی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا، وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا. آج مسلمان امت رسوائی کا شکار ہے، مختلف نوعیتوں کے عذاب ہمارے سروں پر ہیں، مختلف نوعیتوں کی اخلاقی بیماریاں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ان سب کا علاج اللہ پاک نے نازل فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. تو بہرحال اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی امہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کائنات بھی ان سے راضی ہو جائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی تم سے محبت کرے گا. محبوب الہی کی پیروی کرو گے تم بھی محبوب الہی بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. لیکن یہ بخشش چاہتے ہو، مہربانی چاہتے ہو، رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیروی کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا سوال یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مشن لے کر آئے تھے دنیا میں، جو ان کی رسالت کی وجہ سے، رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے اب امت مسلمہ پر فرض کا درجہ رکھتا. یہ وہ مشن دعوت اللہ کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیا، اور امت کے حوالے کرنے کے بعد گواہی لی. پوری روایت موجود ہے بخاری میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی. 125,000 کا مجمع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. چشم تصور سے غور کیجئے، ایک شخص تنے تنہا، ایک شخص تنے تنہا دعوت کا آغاز کرتا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اکیلے دنیا میں آئے اور الحمدللہ دین کی اس دعوت کا آغاز کیا، اور تقریباً 21 برس کی جد و جہد کے بعد، مختصر عرض کر رہا ہوں، بحمدی تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ و قائم کر کے دکھا دیا، جس میں 13 برس مکی دور کے دعوت اللہ کے حوالے سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا ہوگا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن سے، اس عظیم کام سے کوئی غفلت برتی ہو. لہذا اس کو ریکگنائز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں لکھ دیا، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہی ہے، میرا طریقہ، میری سنت تو یہی ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا، اور یہ کام کر رہا ہوں پوری بصیرت سے، علی وجل بصیرہ، کانشسلی، سمجھداری کے ساتھ. ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی در حقیقت یہی کام کریں گے. لہذا اتباع رسول کے بہت سارے پہلو ہیں جو بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن اہم ترین پہلو یہ ہے، اہم ترین، کہ اس وقت امت مسلمہ خاص طور پر عذاب الہی کا شکار ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ بات کی جا سکتی ہے. قرآن اور احادیث اور قرائن کے حوالے سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ عذاب کی تین قسمیں ہی اللہ پاک نے بیان فرمائی، سورۃ الانعام آیت نمبر 65. وہ تینوں کے تینوں اس وقت ہمارے سروں پر سوار ہیں. حدیث و مارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، تم نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ پاک تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آج ہماری صورتحال یہی ہے، ہم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. اس کے برعکس برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے روکنا کام شروع کر دیا. لہذا اس وقت ہمارے سروں پر واقعہ یہ ہے کہ عذاب الہی سوار ہے. لہذا اس عذاب الہی سے بچنے کا یقینی راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. بحمدی تعالیٰ اس پر بے شمار علماء کرام کام کرتے رہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہندوستان، پاکستان اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہے کہ یہاں پر علماء کرام کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے، بحمدی تعالیٰ علماء حق کی، جو لوگوں کو قرآن حکیم کی طرف متوجہ کرتی رہی اور کر رہی ہے. سب سے زیادہ تراجم اور تفاسیر پوری دنیا میں اگر لکھی گئیں بحمد تعالیٰ، تو اس میں ایک بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں بھی شامل ہے. اردو زبان میں بے شمار تفاسیر اور تراجم کیے گئے تاکہ امت مسلمہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے. لہذا میں چند نام لے رہا ہوں، مشہور ہیں. پاکستان جب بنا ہے تو ہجرت کر کے آنے والوں میں ایک بڑا عظیم خاندان شامل ہے بحمد تعالیٰ. ان میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات یوں کہہ لیجئے کہ پاکستانیوں کے حوالے سے بہت عظیم خدمات ہیں ان کی دین کی حفاظت کے حوالے سے، اور ان کی اولادیں بھی بحمد تعالیٰ اب یہ کام کر رہی ہیں. مفتی محمد رفیع صاحب اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اس وقت مفتی اعظم ہیں پاکستان میں، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے تقوی کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم ہیں. پھر انہی کے بھائی ہیں یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، بحمد تعالیٰ یہ خاندان ہے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے معرف القرآن لکھی ہے جو در حقیقت عربی زبان کی جو تفاسیر ہیں، خاص طور پر ابن کثیر وغیرہ، اس کا صحیح ترین ترجمہ جو انہوں نے کیا. اسی طرح تفسیر عثمانی مختصر ترین اگر تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گویا اسی کو مختصراً خلاصہ کر کے یہ ہمارے سامنے یہ تفسیر بیان کر دی. اسی طرح انتہائی سادہ الفاظ میں، سادہ ترجمہ اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھنے آنے والا ترجمہ تفسیر مولانا ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، تفہیم القرآن. یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے بحمد تعالیٰ قرآن حکیم کی بڑی خدمت کی، اور پھر انہی کے شاگرد کہا جا سکتا ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جنہوں نے بحمد تعالیٰ اسی پیغام کو زیادہ منظم، زیادہ آرگنائز طریقے سے خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں تک، پڑھے لکھے نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی. 1967 میں، 1967 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، دی رینائسنس آف قرآن، دا ریئل ٹاسک اہیڈ. اور اس میں محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پر جو زبو حالی ہے، جو عذاب ہے، اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان یقین کے درجے میں نہیں، تصدیقم بالقلب والا ایمان امت مسلمہ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو حاصل نہیں. لہذا ایمان اور یقین کی ایک شعوری کوشش، تحریک ہے جو کہ برپا کرنی ہوگی، خاص طور پر ان نوجوانوں میں کہ جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں، یہ ماتر پتر آزاد تہذیب کے یوں کہہ لیجئے کہ علم بردار بن جائیں گے. سر سید احمد خان کی تحریک جو ہے، خاص طور پر علی گڑھ کی تحریک، اس سے متاثرہ جو لوگ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علی گڑھ تحریک ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک احسان کیا انہوں نے یقینی طور پر کہ انگریزی زبان اور سائنس وغیرہ پڑھنے کا ہمیں ترغیب دلائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں الحاد بھی آیا، سر سید احمد خان کے اپنے عقائد میں بھی بے شمار نقائص موجود تھے. تو بہرحال وہ تحریک تو ہے، مانا جائے دو تحریکیں برپا ہوئیں، ایک علی گڑھ کی تحریک اور ایک دیوبند کی تحریک، اور ان دونوں سے ہی جو ہے وہ سوتے جو ہے وہ پھوٹے. بہرحال اس کا مطالعہ کیجئے، تجزیہ اس میں بڑا زبردست ہے. ضرورت اس بات کی آج کے دور میں کہ ان دونوں سوتوں کو مرچ کیا جائے، ان کو قریب کیا جائے. اسکول، کالجز اور یونیورسٹی سے نکلنے والے جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو قرآن حکیم پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیمات سے بہرمند کیا جائے، اور شعور کی سطح پر، کانشس لیول پر ان کو قرآن پڑھایا جائے، تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو اپنے دین سے متعلق، دین اسلام کی حقانیت سے متعلق. اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی پیش کی گئی تھی کہ جو دیوبند تحریک کے تحت دارالعلوم بنائے گئے ہیں، ان میں پھر جدید علوم جو ہے اس کو بھی متعارف کروایا جائے. الحمدللہ اس کو بھی اب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور اب دو تین چار کم از کم ایسے دارالعلوم ہیں اس وقت کراچی میں بھی کہ جہاں جدید تعلیم یافتہ جو جدید علوم ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، ایم بی اے بھی کروایا جا رہا ہے، انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، سائنٹیفک اور کمپیوٹر نالج بھی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. یہ بہت مبارک ہے. ورنہ اب سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ یونیورسٹی سے نکلنے والے قرآن حکیم کو پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے، تبرکن قرآن حکیم پڑھتے تھے. اور اسی طرح علماء جو ہمارے نکل رہے تھے، مفتیان جو نکل رہے تھے، ان کو جو لیٹسٹ علوم ہے، سائنٹیفک نالج، سوشولوجی، بینکنگ یا اور دیگر جو معاشیات کے مسائل ہیں، اس کا علم نہیں تھا. بحمد تعالیٰ آپ کو کوششیں ہوئیں ان 50 سالوں کے دوران, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ صورتحال بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. انہی کوششوں میں سے ایک کوشش انجمن خدام القرآن بھی ہے. 1972 میں الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انجمن خدام القرآن بنائی. مقصد, 5 مقاصد اس میں واضح کیے گئے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو عربی زبان پڑھائی جائے, قرآن حکیم کی زبان پڑھائی جائے, تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں, سمجھیں اور یقین پیدا کریں. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. لہذا اپنی آنکھوں سے قرآن حکیم پڑھو, قرآن کے اندر قرآن میں ہو غوط ازن ہے مرد مسلمان, ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے قرآن میں ہو غوط ازن ہے مرد مسلمان. تو بحمدی تعالیٰ 1972 سے آج 2011-12 آ گیا, پوری 40 سال پر مبنی یہ تحریک ہے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے بحمدی تعالیٰ رب کائنات نے اس تحریک کو بھی شرف قبولیت بخشا. لاہور میں قائم ہوئی, لاہور میں انجمن خدام القرآن اکیڈمی قائم کی گئی. کراچی میں البحمدی تعالیٰ اگر یوں کہا جائے معذرت کے ساتھ لاہور والوں سے کہ اللہ پاک نے اس کو زیادہ شرف قبولیت بخشا, یہاں ایک کے بجائے 3 اکیڈمیز قائم ہو گئی الحمدللہ, اور اللہ نے چاہا تو یہ اسی طرح اور آگے بڑھتا جائے گا. قرآن اکیڈمی ڈیفنس, قرآن اکیڈمی یاسین آباد فیڈرل بھی یا بالکل شہر کے درمیان میں, قرآن اکیڈمی گلستان جوہر. اب میری آپ حضرات و خواتین سے ایک گزارش ہے کہ دیکھیے اس وقت امت مسلمہ پر جو صورت حال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں, سب اچھی طرح جانتے ہیں. اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم شعوری طور پر قرآن حکیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, اپنی اولادوں کو اس سے جو ہے وہ منسلک کریں. لہذا انجمن خدام القرآن کے تحت قرآن فہمی کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اس پر سب سے پہلا حق کراچی والوں کا ہے. کراچی والے خاص طور پر جو اکیڈمی سے قریب رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ان کورسز سے استفادہ کریں اور اپنی اولاد کو, اپنے احباب کو, اپنے جو بھی اور دیگر لوگ ہیں ان سے اس کو متعارف کروائیں, اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کی اس عظیم کام میں اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت, اپنی اولاد لگائیں. اب ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو اور آگے بڑھائیے. انشاءاللہ اتوار کو صبح یہاں 11 بجے اورینٹیشن پروگرام بھی ہوگا, اس میں جو کورسز ہیں وہ جو اناؤنس کیے گئے اس کی بہت مزید تفصیل بھی آ جائے گی. تو صبح کے اوقات میں فارغ کیجیے اپنے آپ کو, کم از کم 1 سال تو لگاؤ اللہ کی راہ میں. ذرا سوچو وہ لوگ جو 16 سال 18 سال تک انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں لگائی ہیں, کیا جواب دیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ ایک سال بہترین اپنی توانائیوں کا اللہ کی کتاب کے لیے فارغ نہیں کر سکتے تھے؟ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا میں نے آپ کے سامنے کوشچن مارک رکھا ہے, دعوت رکھی ہے. اس گزارش کے ساتھ اس پہ ضرور سوچئے گا. موت آئے گی تو یہ کاروبار یہیں چھوڑ کے جانا ہے. ابھی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کاروبار کس کے والے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو بہرحال اس کی تیاری کریں, موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اسکورس کے پمفلٹ یہاں موجود ہیں, آپ حضرات خود بھی پڑھیں, سمجھیں, اور مزید یہ کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. جو حضرات و خواتین صبح نہیں آ سکتے کسی وجہ سے, ان کے لیے الحمدللہ شام کے اوقات میں بھی کورسز کا انعقاد کیا گیا ہے انہی اکیڈمیز میں. لہٰذا اپنے سے قریب ترین جو اکیڈمیز میں شام کے اوقات میں ٹائم دیجئے, عربی زبان سیکھیے, سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ ہو رہا ہے. ہم اور ہمارا دین نامی ایک لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, جو اس مرتبہ امید ہے کہ قرآن اکیڈمی .com پر لائیو بھی جائے گی. پوری دنیا میں الحمدللہ یہ پیغام پہنچانا ہے, تو قرآن اکیڈمی .com جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر لائیو اسٹریمنگ کی جا رہی ہے اس مرتبہ, پہلی مرتبہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں تقریباً 4,000 سے زیادہ افراد اس ویب سائٹ سے استفادہ کر انہوں نے کیا دورہ ترجمہ قرآن سے, اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھے گا اللہ نے چاہا تو. آپ سے اس میں بھرپور تعاون کی گزارش ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.